پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس شاف، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں کن موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی، جس کے بعد کیا اپوزیشن ملک میں حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی تیاریاں کر رہی ہے، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ نے خبر میں سنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک کرسچن جوڑے کو آگ میں پھینک دینے کے ملزمان میں سے دو کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور آخر میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان بیل آؤٹ پیکج پر اتفاق کے بعد پاکستانی روپے کی قدر تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور جمعرات کو کاروبار کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر 148 کی سطح پر پہنچ گیا، جو کہ پاکستان کی اب تک کی تاریخ میں بلند ترین سطح ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں اب ڈالر 147 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ گزشتہ روز اس کی قیمت 141 روپے 50 پیسے تھی۔ ہمارے پاس ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر ایوب مہر، چیف اکنامسٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے۔ ڈاکٹر صاحب، اس ڈالر کی قیمت کے بڑھنے کی اور پاکستانی روپے کی قدر کم ہونے کی کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس کا تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے ہے؟
میں اس کو سرپرائز نہیں لیتا، کوئی سرپرائز نہیں کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا بہت عرصے سے، جب پاکستان کا ٹریڈ امبیلنس جو تھا وہ ریکارڈ حد تک خراب ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے فورن ایکسچینج ریزلٹ جو ہیں وہ بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے تھے۔ یہ ایک پیور اکنامک فینومینا ہے کہ جس ملک میں فورن ایکسچینج ریزرو پر دباؤ آ رہا ہو، اس کی کرنسی کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے، اور ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کم ہو جائے گی۔ اس میں یہ کوئی سرپرائز نہیں تھی کہ وہ آلریڈی فورن ایکسچینج ریزرو ہمارے ڈپلیٹ ہو رہے تھے، ایف ڈی آئی بہت کم ہو چکی تھی کہ ایف ڈی آئی سے سپورٹ مل جاتی فورن ایکسچینج ریزرو کو، تو یہ ہونا ہی تھا۔ سرپرائز یہ ہے جو لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ایسے موقع پہ ہوا ہے جب لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ایک تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں اس کے شاید مثبت اثرات آئیں گے۔ دوسرا، اکنامک ٹیم جو ہے گورنمنٹ کی وہ کمپلیٹلی ٹیم چینج ہوئی ہے، یعنی اس میں فائنانس ایڈوائزر جو ہیں فیڈرل کیبنٹ میں وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں فائنانس منسٹر، پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں ایک ٹیکنوکریٹ آئے ہیں، تیسری چینج جو آئی ہے وہ چیف ایف پی آر کے جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس ٹیم کے آنے کی وجہ سے شاید کوئی مثبت تبدیلی آئے گی، لیکن میرا خیال ہے آئی ایم ایف کی اگر ہم پہلے بات کریں تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ایگریمنٹ، اس میں جو انفلو ہوگا آئی ایم ایف کی طرف سے پیسے آنے کا، اس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت آئیں گے۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ایک بالکل ڈفرینٹ پروگرام ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ لم سم اماؤنٹ آ جائے گا، 39 منتھ میں $6 بلین آنے ہیں۔ اگر آپ آن ایوریج دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ماہ میں آپ کو $1 بلین کے حساب سے پیمنٹ ہوگی۔ اگر اس $1 بلین کو 6 ماہ میں پیمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً یہ مور اور لیس وہی اماؤنٹ بنتا ہے جو پاکستان میں قسط دینی ہوگی آئی ایم ایف کو۔ تو اس طرح سے سپورٹ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو کو نہیں ملے گی، بلکہ پاکستان میں جو آئی ایم ایف کی پیمنٹ کرنی ہے
اس پہ چلی جائے گی،
ڈیفالٹ پاکستان کی طرف سے نہیں آئے گا۔ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی مثبت تبدیلی کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا کہ فورن ایکسچینج ریزرو بلڈ ہو جائیں گے۔ دوسرا جو ٹیم ہے اس میں آج آپ نے دیکھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بالکل کیٹاگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو آج تبدیلی آئی ہے ایکسچینج ریٹ میں یہ ایک کریکشن تھی، کریکشن کا جو ٹیکنیکل ورڈ ہوتا ہے اس لیے یوز ہوتا ہے کہ یہ کریکشن تھی، یعنی یہ پہلے ڈیو ہو چکی تھی، پہلے آنی ہی تھی، پہلے رکی ہوئی تھی کسی وجہ سے، اب وہ کریکٹ ہو گئی ہے، اب صحیح ہو گیا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے جناب ملک بوستان صاحب نے، جو کہ صدر ہیں ایکسچینج ایسوسی ایشن کے۔ ملک بوستان صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریٹ کے بڑھنے کا ڈالر کے کوئی تعلق ہے پاکستان کی موجودہ جو سچویشن ہے فائنینشیل اور خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے؟
جی بالکل، سارا تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ہماری جو اس وقت جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ریزلٹ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ٹریڈ گیپ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں بالکل وجہ ہیں اور ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور آئی ایم ایف نے جو آپ کو پتہ ہے انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کیا تھا جاتی وقت کہ ہم نے حکومت نے اور ہم نے یہ اس چیز پہ ہم نے ایگری کیا ہے کہ انٹر بینک پہ روپئے کو فلی فری فلوٹ کیا جائے گا اور ڈیمانڈ اور سپلائی پہ اس کے ریٹ ٹین کی جائیں گے. سینٹرل بینک اور حکومت اس کو کنٹرول نہیں کرے گی، تو اس چیز کو رکھتے ہوئے انہوں نے ڈی ویلیو کی کوئی شرط نہیں دیکھی. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی پہ آپ مداخلت نہ کریں. تو ہماری آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ جو ہر وقت ہماری رہے گی، ڈیمانڈ تو کم ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، 100% کا فرق ہے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 20 ارب ڈالر ہم لوگ اسی پاکستانیوں سے آ جاتے ہیں، ورنہ ہم تو بہت زیادہ کرائسس میں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف نے جو کل ہماری وزیر اعظم پاکستان سے میٹنگ بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، اور ہم نے انہیں بتایا تھا کہ پاکستان میں فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ ریکارڈ دیکھتے ہیں پچھلے 23 سالوں میں 160 بلین ڈالر پاکستانی بینکوں سے فارن بینکوں میں ٹرانسفر ہوئے، جبکہ ہمارے قرضے 100 ارب ڈالر ہیں. تو اس کا مطلب فارن ایکسچینج میں ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ڈالر کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مینجمنٹ کی کمی، ہم انہیں مینج نہیں کر رہے، ہم ایسی پالیسیاں نہیں لا رہے کہ لوگ پاکستان میں پیسہ رکھیں، لوگ باہر پیسہ رکھ لیں اپنا. تو ہمیں اس چیز کو اس وقت جو اربوں ڈالر پاکستانی کو بینکوں میں باہر پڑا ہے، لاکروں میں پڑا ہے، گھروں میں پڑا ہے، ایسی پالیسی لے کے ہیں، ایسے انسینٹو دیں کہ لوگ اس پیسے کو بلا خوف و خطر اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. تو کوئی وجہ نہیں ہم اس کو جو ہے مینج نہ کر رہے. ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے ہمیں امپورٹ کو کم کرنا ہوگا. ہماری امپورٹ دیکھیں، جو دنیا میں کسی اسٹور پہ چیز نہیں ملتی، پاکستان کے آپ کو سپر اسٹور میں ملے گی. ہماری ہر چیز باہر سے آ رہی ہے، ایون اب سردیوں میں فروٹ بھی باہر سے آنے شروع ہو گئے، دالیں باہر سے آنے شروع ہو گئے. تو ان چیزوں میں ہم بین لگا کے جو چیزیں پاکستان میں موجود ہیں، تو 20 ارب ڈالر سال کے ہم کٹ کر کے اپنے ٹریڈ گیپ پورا کر سکتے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں تو بہت ہی خوفناک صورتحال سامنے پیش نظر آ رہی ہے. اگلے 2 سالوں میں 37 ارب ڈالر پاکستان نے واپس کرنے ہیں جو لون لیے ہوئے ہیں انٹرسٹ کرنے ہیں، اور اگر ٹریڈ گیپ اس میں 1200 ڈالر سال کا کریں تو 25 ارب ڈالر یہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اس کو ابھی سے ہمیں مینج کرنا ہوگا اور اپنے ڈیمانڈ کو کم کرنا ہوگا اور سپلائی کو بڑھانا ہوگا، ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. اس کے ہمارے جو ہے ویلیو ایڈیڈ میں نہیں جائیں گے، اپنی ایگریکلچر کو بوسٹ نہیں کریں گے تو ہم کسی طرح بھی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اچھا یہ بتائیے ملک بوستان صاحب، کی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ماضی کی حکومت تھی پی ایم ایل این کی، اس نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کی ویلیو کو روکا ہوا تھا، سسٹین کیا ہوا تھا ایک مقام پر، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جبکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ از سیلف کریکٹنگ پروسیس.
دیکھو جی یہ انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ تو اس میں کوئی شک بھی نہیں، انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کیپ لگا کے رکھتے تھے اور اس کے اوپر روپئے کو مضبوط نہیں کرتے، بہت زیادہ انفلیشن بڑھتا تھا اور پھر پاکستانی روپئے میں انویسٹمنٹ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیپ لگایا تھا، آئی ایم ایف نے وہی کیپ ان سے کہا کہ آپ ہٹا دیں اس کو ڈیمانڈ سپلائی پہ رکھیں. وہ تو انہوں نے چیز تسلیم کی تھی کہ ہم نے روپئے کو، ہم نے اپنے روپئے کی ویلیو کو خود بڑھانا تھا اور ہم نے اس کو کسی حد میں رکھنا تھا، میرے ہاتھ سے نہیں گزر جاتی ہے کوئی چیز تو وہ تباہ ہو جاتی ہے.
اچھا ڈاکٹر ایوب صاحب یہ بتائیے مجھے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف شاید معاہدہ بھی ہوا اور اب بجٹ بھی آنے والا ہے، اس بجٹ کے بارے میں میں ذرا آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتا ہوں. حفیظ شیخ صاحب کی جنہوں نے آج بریفنگ میں کہی ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور پھر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ پرائیورٹیز کس حد تک حقیقت پسندانہ ہیں اور اچیو کی جا سکتی ہیں. تو یہ سنیے کہ حفیظ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے سلسلے میں.
جو تین بڑی ترجیحات ہیں بجٹ کی، سب سے پہلی جو بنیادی پرائیورٹی ہے وہ یہ کہ ہم اس طرح کا بجٹ دیں کہ جس میں پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ان دقت والے حالات میں بھی ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں. سیکنڈ کہ جو یہ ایک اکنامک کرائسس ٹائپ سچویشن ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک فسکل بیلنس ہو، یعنی ریونیو سائڈ کے اوپر جو ٹارگیٹس ہوں وہ بہتر ہوں، جو ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جتنا بھی ممکن ہو کمی کی جائے تاکہ یہ فسکل گیپ جو ہے یہ کم ہو، اور تیسرا کہ ڈیٹس جو ہیں ان کو، اس جو قرض ہیں ان کو اس انداز میں مینیج کیا جائے کہ اس کا برڈن کم سے کم کیا جا سکے لوگوں پر۔
یہ بتائیے ڈاکٹر ایوب مہر صاحب کہ یہ جو گولز ہیں یہ کتنے اچیویبل ہیں، کتنے حقیقت پسندانہ ہیں؟
یہ اس طرح سے کہہ دینا اور بڑے ویٹ کم ہے کہ ہم مریض کریں گے اور بڑھن کم کریں گے موجودہ حالات میں اس طرح سے، اور دوسرے بھی آپ نے کچھ، ایک تو وہ ٹیکسن جو ابھی میں نے سنا ہے جو آپ نے سنوایا ہے
جی،
لیکن آج یہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں فائنانس ایڈوائزر، انہوں نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ایک میٹنگ کی ہے
جی،
اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی بالکل ریفیوز کر دیا ہے کہ کسی قسم کی مزید کوئی سبسڈی یا کوئی فیسیلیٹیشن اس ٹائپ کی جو پہلے دی جاتی تھی ٹیکس ایگزمپشن وغیرہ کی، وہ دی جائے گی انڈسٹری کو۔ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم کرتے رہے ہیں جس کا بڑن جو ہے وہ خزانے پہ پڑتا رہا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی امید رکھنی چاہیے کہ کوئی سبسیڈائز یا مراعات دی جائیں گی۔ اور دوسرا آپ دیکھیں، اس سے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ سے بھی پہلے میں اگر جاؤں، الیکشن سے بھی پہلے اگر میں بات کروں، تو جو پی ٹی آئی نے مینیفیسٹو دیا تھا اس کا پہلا جو پوائنٹ تھا اس مینیفیسٹو کا، اکنامک مینیفیسٹو کا، وہ یہ تھا کہ ہم ٹیکس کی کلیکشن جو لگ بھگ 4 ٹریلین روپیز ہے پاکستان میں، اس کو ہم 8 ٹریلین پہ لے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سالانہ کوئی 800 بلین روپیز کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ آئی ایم ایف سے پہلے کی بات ہے، یہ ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، ٹیکس کلیکشن بڑھنی چاہیے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھنی چاہیے، لیکن پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹیکسوں میں کمی کی جائے گی یا ایگزمپشن دی جائیں گی، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور جبکہ شبر زیدی صاحب سے میری کافی دفعہ انٹریکشن رہا ہے، ان کی باتیں میں سنتا رہا ہوں، فلان سے ایڈوائزر صاحب کی باتیں سنتا رہا ہوں، ان لوگوں کی ایک ان کا نظریہ ہے اور میں اسے ایگری بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کو انڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے، یعنی جی ایس ٹی وغیرہ کموڈیٹیز پر ٹیکسز کے بجائے، ڈائریکٹ ٹیکسز پر آنا چاہیے۔ تو جب ڈائریکٹ ٹیکسز پر آئیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کارپوریٹ سیکٹر پر اور بزنس کمیونٹی پر ہی ٹیکس لگے گا نا، وہ پھر جی ایس ٹی تو نہیں بڑھائیں گے یہ لوگ۔ اس لیے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، ابھی ہندوستان صاحب نے بھی جس چیز کی طرف انڈیکیشن دی کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ تھا۔ دیکھیے، بالکل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ تھا، لیکن جو اکنامک ٹیم ہوتی ہے، جو اکنامک مینیجرز ہوتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فورن ایکسچینج کی یا ڈالر کی پاکستان میں سپلائی کو انکریز کریں، اکنامک پالیسی وہ کرائیں جس سے ڈالر کی سپلائی انکریز ہو۔ وہ ایف ڈی آئی بڑھانے کی بات کریں، وہ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کریں، ڈیمانڈ مینیج نہیں ہو سکتی ڈالر کی، اس لیے کہ جو امپورٹس ہم کر رہے ہیں اس پہ کٹ پاسبل نہیں ہے۔ وہ آپ آئل منگوانا باہر سے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایڈیبل آئٹم یا فارماسیوٹیکلس کی چیزیں ہیں وہ منگوانا نہیں چھوڑ سکتے، انڈسٹری کا را مٹیریل ہمیں ہر حال میں منگوانا پڑے گا۔ تو ہمیں سپلائی بڑھانی ہے، سپلائی بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھائیں اور ایف ڈی آئی کو انڈکٹ کریں۔ یہی اکنامک ٹیم کا کام ہوتا ہے، اکنامک مینیجرس کو یہ پالیسی دینی چاہیے۔ بحث یہ کہنا کہ یہ ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے اس لیے روپی کی ویلیو گر گئی ہے، یہ اسکیپ گوٹ ہے، یہ کہہ کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔
اچھا، مجھے یہ اور بتائیے کہ عمران خان نے جو پرائم منسٹر ہیں ایک کمیٹی بنائی ہے حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو ایک بالکل آؤٹ آف کنٹرول سچویشن نظر آتی ہے ڈالر کے ویلو بڑھنے کی اور روپے کی قدر کم ہونے کی، یہ کمیٹی کیا کر سکتی ہے، پاسبلی کیا اسٹیپس دے سکتی ہے؟
نہیں، کوئی پالیسی میں یہ نہیں کنٹرول کر سکتے، کیونکہ دیکھیے آئی ایم ایف سے جب ایگریمنٹ میں ایک چیز پہ ایگری کیا گیا ہے کہ جولائی سے وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا، کہ اب جو روپی اور ڈالر کی پیرٹی ہے وہ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کی بیس پہ ہوگی، وہ ڈیلی فلوٹنگ ہوا کرے گا، فکس ایکسچینج ریٹ ریجیم سے ہم نکل رہے ہیں۔ اور فلوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کچھ بھی نہیں کرے گا، اسٹیٹ بینک آٹونومی اس کو مل جائے گی، وہ ایک طرف بیٹھ کے دیکھے گا، مارکیٹ ریٹ ڈیسائڈ کرے گی۔ جب مارکیٹ ڈیسائڈ کر رہی ہوگی تو آپ اس کو کنٹرول میکینزم نہیں کہہ سکتے، آپ کنٹرول ریٹ آف ایکسچینج نہیں کہہ سکتے۔ جب مارکیٹ نے کسی چیز کو ڈیسائڈ کرنا ہے تو آپ جو پالیسی بنا سکتے ہیں وہ یہ بنا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسیز اکانومی کے سامنے لائی جائے جن سے ڈالر کا پاکستان میں انفلو بڑھ جائے، وہ پالیسی لائے، لیکن اس کو آرٹیفیشلی ہم نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کا یہ بالکل کیٹیگوریکل یہ حصہ ہے کہ پاکستان کا جو ریٹ آف ایکسچینج ہوگا روپی اور ڈالر کا وہ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہوگا اور مارکیٹ میکینزم سے ڈیٹرمائن ہوگا.
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ پاکستان کو آئندہ دو تین سال میں یا چند سال میں $37 بلین واپس کرنے ہیں اور یہ $6 ارب ان کو ملے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ٹپ آن دا آئس برگ, کیا یہ واقعی کافی ہوں گے جس سے پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو؟
یہ دیکھیں یہ 6 بلین تو صرف جو ہم نے آئی ایم ایف جیسے اداروں کے واپس کرنے ہیں, صرف وہ ہیں یہ پیسے, ان کو واپسی ہو جائے گی پیسے کی, وہاں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن پاکستان میں جو دوسرے لوگوں کے واپس کرنے ہیں اور جو پاکستان کو امپورٹ بحران کرنی پڑتی ہے, سروسز کے مد میں بھی پیسے دینے ہوتے ہیں, وہ تو پیمنٹ کرنی ہی ہوں گی, اور ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے ڈالر کے انفلو کا کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا. اگر یہ پالیسیز اڈاپٹ نہ کی گئی تو پھر خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا کہ اگر یہ مینیج نہ کر پائے تو وہ ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے.
اچھا آپ کچھ اطلاعات ہیں کہ آج جو کوئی ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہونے والی تھی بیجنگ میں, اس کے بارے میں کچھ اطلاعات ہیں؟
میٹنگ ہو گئی ہے, میٹنگ ہو چکی ہے
جی.
اس میں پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا اس نے اپنے اقدامات جو ہیں وہ بتائے ہیں, اس میں جو سیکرٹری فائنانس ہے یونس دھاگا صاحب, ان کے ساتھ ٹیم گئی تھی, انہوں نے اپنے تمام جو اسٹیپ لیے گئے ہیں ان کی ریکمنڈیشن پہ جو امپلیمنٹ ہوئے ہیں, جن میں کچھ تنظیمیں جن پر پابندی ہے ان کے اکاؤنٹ سیز کرنے کی بات کی گئی ہے, اور جو بھی اسٹیپ لیے ہیں بینکوں میں بایو میٹرکس لازمی کیے ہیں, جو چیزیں کی ہیں وہ ان کو بریف کر دیے. اگرچہ انڈیا کا بھی اس میں انڈیا ایک ممبر ہے ایف اے ٹی ایف کا
جی,
اس کا 6 رکنی وفد بھی وہاں موجود تھا جنہوں نے کچھ آبجیکشن اٹھائے تھے, لیکن ان کے آبجیکشن کو وہ آفیشلی ریکوگنائز نہیں کیا گیا ہے.
اچھا تو دوسرے مجھے ایک آخری بات یہ اور بتائیے کہ کیا اسکوپ نظر آتا ہے اس وقت ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنے کا یا آگے جانے کا؟
نہیں, میرے خیال ایف اے ٹی ایف سے پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہوگا, جو صورتحال بنتی جا رہی ہے
جی.
پاکستان کو پرابلم ضرور فیس کرنی پڑتی رہی ہیں اور آگے بھی پڑنی پڑ سکتے ہیں, بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا. ابھی گرے لسٹ سے پاکستان کی گریجولی اب ریموو ہونا شروع ہو گیا ہے, اگر یہ اسٹیپ لیے جاتے رہے تو اگر اس کے ذرا سا بھی چانس ہوتا نا بلیک لسٹ میں جانے کا, تو اس صورت میں آئی ایم ایف کی جو ٹیکنیکل ٹیم آئی ہے وہ اپروول نہ دیتی, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آبزرونگ ممبر ہے ایف اے ٹی ایف کا, اس کے بغیر آئی ایم ایف اپروول نہیں دیا کرتا.
بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب مہر آپ کا, اور ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ تھے جو پریسیڈنٹ ہیں ایکسچینج ایسوسیشن کے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے. یہ بتاتے چلیں گے سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے, اور اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے ہوگا, لیکن پہلے ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک, اور اس وقت ہمارے ساتھ تو سلمان عابد صاحب کے ساتھ ساتھ تو ڈاکٹر توصیف احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. سلمان عابد صاحب, اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے جو بظاہر ایک بہت اچھی بات ہے اور لوگ مطمئن ہیں اسے, لیکن جس طرح سے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے 149 تک پہنچ گئی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کے بعد کیا آپ کو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ انڈیکیشن بھی کیا ہے بعض پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے کہ ہم تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں, کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جیسے جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس روز اول سے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ معاشی بحران کا تھا اور معاشی بدحالی کا تھا, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے میں تاخیر ہوئی اس سے بھی ایک غیر یقینی کی صورتحال جو پیدا ہوئی تھی. اب اگرچہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر چکے ہیں لیکن جن شرائط پر معاہدہ ہوا ہے ان شرائط کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں, اور براہ راست اسے عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ مہنگائی کی وجہ سے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, تو اس سے ایک جو اپوزیشن جماعتوں کو ایک موقع ملنا چاہیے تھا حکومت کی ناکامی کا تاثر دینے کا, اس کا تو سماں آپ کو نظر آتا ہے, اور اپوزیشن جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نقطے کو زیادہ اجاگر کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ موجودہ حکومت کے پاس نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے معاشی معاملات سے نمٹنے کی. لیکن اب اس کو بنیاد بنا کر وہ عید کے بعد ایک تحریک چلانے کا عندیہ دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی خاقان عباسی کی گزاری دی ہے اور اس کے علاوہ پھر مولانا فضل الرحمان متحرک ہوئے ہیں. کل آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے. اب تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے اندر خود کتنا اتفاق پیدا ہوتا ہے یہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اپوزیشن کے اندر ہم نے ایک جو ہے اتحاد نہیں دیکھ سکے. کبھی پیپلز پارٹی ایک موقع پہ تیار کرتی ہے تو کبھی پی ایم ایل این اور کبھی جو ہے مولانا فضل الرحمان, اور فضل الرحمان تو بہت اگریسو تھے لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ان کو وہ رسپانس نہیں دیا جو وہ چاہتے تھے. اب اگر حکومت مغالب تحریک کی بات کی جا رہی ہے تو ایسا کون سا مشترکہ ایجنڈا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ تحریک چلائیں گے؟ اگر وہ مہنگائی کو بنیاد بناتے ہیں تو ایک حد تک ٹھیک ہے, حکومت پہ دباؤ پہلے بھی موجود ہے اور مزید بڑھے گا. اس سے زیادہ اپوزیشن جماعتوں کی تحریک میں کوئی دمخم مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا, اور نہ ہی مجھے اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ کہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کے تحریک چلا سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کو بھی خطرہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں سے کچھ زیادہ نظر نہیں آتا, اور نہ وہ ان کی تحریک کے بارے میں زیادہ پریشان نظر آتے ہیں یا ان کے اعلانات سے. ان کے سامنے بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشی امور کے معاملات کو کس طرح سے ڈیل کریں اور کس طرح سے عام آدمی کو ریلیف دیں, کیونکہ جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کا بھی براہ راست اثر جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے, کیونکہ پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو فوری طور پہ اس وقت حکومت کو جو ریلیف چاہیے کہ اگر وہ عوام کو فوری ریلیف نہیں بھی دیتی تو کم از کم اس پرسپشن کو ڈیولپ کرے کہ حکومت ایک رائٹ ٹریک کے اوپر اکانومی کے کانٹیکس میں چل پڑی ہے. ابھی تو پرسپشن کے مسائل بھی نظر آتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ حکومت کے جو معاشی امور کے ماہرین ہیں ان کے درمیان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی امانگی موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو نتائج آنے چاہیے تھے وہ نہیں مل پا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط اپنی جگہ, آئی ایم ایف کا جو بھی جن بنیاد پر ہم نے قرضہ لیا ہے, لیکن اگر اس کو عوام کی خواہشات کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہ کیا گیا تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا حکومت کی ناکامی کے تناسب میں. اس میں کس حد تک اپوزیشن اپنا رول پلے کر سکتی ہے یہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ مجھے خود اپوزیشن بھی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ منظم نظر نہیں آتی.
یہ بتائیے کہ حکومت کو پرسپشن دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا اقدامات آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟
دیکھیے بنیادی طور پر تو ان کو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اقدامات اٹھانے ہیں. لانگ ٹرم جو اقدامات ہیں اس کے نتائج فوری طور پہ نہیں نکلتے, البتہ شارٹ ٹرم جو ہے امیڈیٹ ریفارم جو کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ طاقتور طبقات کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالیں اور کمزور طبقات سے کم بوجھ ڈالیں. جیسے انہوں نے ابھی کیا بھی ہے کہ 300 یونٹ سے جو کم والے بجلی کا استعمال کرنے والے ہیں ان کو کہا گیا کہ رعایت ملے گی, اور 300 سے زیادہ والے جو ہیں ان کو رعایت نہیں مل سکے گی. لیکن اب 300 والے تو بہت کم لوگ ہیں, اب بے شمار لوگ ہیں جو متوسط طبقے سے ہیں, مڈل کلاس سے ہیں, جن کا بجلی یونٹ جو ہے 400, 500, 600 تک جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ
مگر ایک سیکنڈ مشیر خزانہ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد 75% ہے.
دیکھیے 75% جب وہ کہتے ہیں کہ 3% تو جو شہروں کے اندر جو ابال ہے اور جو شہری پالیٹکس کے اندر جہاں سے تحریکیں جنم لیتی ہیں, جہاں سے لوگ حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں, وہ تو 3% نہیں ہے. اب یہ 3% میں اگر آپ جا کے دیکھیں بہت دور دراز علاقوں کے گاؤں کو دیکھ کے اگر آپ اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں صحیح تجزیہ نہیں ہے. شہری پالیٹکس میں اربن شہروں میں اور جو چھوٹے شہر ہیں اور ایون دیہاتوں کے اندر بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں 300 یونٹ سے زیادہ بجلی جو ہے وہ چلتی ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا سامعین, ہم بتاتے چلیں کہ ان دونوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے حکومت کے رہنماؤں سے اور لیڈر سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی بھی دستیاب نہیں تھا بدقسمتی سے. ڈاکٹر توصیف یہ بتائیے کہ آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں جو اس وقت تو پولیٹیکلی سچویشن ہے پاکستان میں, آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. 1971 بہت برا وقت تھا پاکستان کے لیے, دفاعی حوالے سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی, مگر وہ بھی اتنا برا وقت نہیں تھا جتنا وقت اس وقت آیا ہے مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے. اور یہ حکومت کے پاس تو استدارہ اعلیٰ ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے اقدامات کر سکے جس کے نتیجے میں معیشت ٹھیک ہو سکے. نہ خارجہ پالیسی اس کے پاس ہے, نہ ڈیفینس کی پالیسی اس کے پاس ہے. پاکستان کی معیشت نہیں کی ہے عالمی معیشت سے, اور جب تک عالمی صورتحال بہتر نہیں ہوتی, پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے, ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. اور ایک زبردست بے چینی موجود ہے, اور ظاہر ہے اپوزیشن کی جماعتیں اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں گی.
پاکستان کے تعلقات کس سے بہتر نہیں ہوتے, آپ کا کیا کس جانب اشارہ ہے؟
دیکھیے پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہتر نہیں ہے, یورپ سے بہتر نہیں ہے, بھارت سے بہتر نہیں ہے, ایران سے نہیں ہے، افغانستان سے نہیں ہے، اور جس کے اثرات ہمیں عالمی مالیاتی اداروں کی جو شرائط ہیں ان کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے، فائنینشیل ٹیررزم کی جو ٹاسک فورس ہے اس کی پابندیوں کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے. تو یہ سارے بحران جو ہیں اس کے نتیجے میں عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہ بے چینی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری کی صورتحال خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ زیادہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے. تو یہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا ابال آئے گا. اب اس کی شکل کیا ہوگی یہ دیکھنے کی بات ہے. اپوزیشن جماعتیں ان کے درمیان کتنے اختلاف کیوں نہ ہو، مگر یقیناً وہ ایک پوائنٹ میں متحد ہوں گی، وہ معاشی صورتحال پہ، اور میرا خیال ہے اسلام آباد پہ دباؤ پڑے گا. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے،
جی جی فرمائیے.
اس کے علاوہ دیکھیے، ایسی صورتحال میں اچانک کوئی بھی موومنٹ چل جاتی ہے. پچھلے 3 سال پہلے پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف جو پی آئی اے کے مڈل کلاس کے ورکرز نے موومنٹ چلائی تھی، اس کی اس صدی میں مثال نہیں ملتی، اور وہ پورے ملک میں چلی تھی. تو اس بدحالی میں کوئی نہ کوئی نئی صورتحال پیدا ہوگی، اور جو حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل صورت میں جائے گی، کیونکہ حکومت کتنی ہی اعلان کریں مشیر خزانہ، ان کا پاکستان کے اندرونی معاملات سے انہیں آگاہ ہی نہیں ہے، صورتحال خراب ہی رہے گی.
اچھا اب میرے اس سوال کا جواب دیجیے آپ جی. اب میرے سوال کا جواب دیجیے کہ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں آپ نے کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اب وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی امیج بہتر ہو رہی ہے؟
جی بالکل بھی نہیں ہے. جس شرائط پہ ہوا ہے اور جس مشکل پہ انہوں نے کیا ہے اس سے بالکل واضح اظہار ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اسے ہمیں ماننا چاہیے، ورنہ اگر پاکستان کے تعلقات امریکہ اور یورپ سے اچھے ہوتے تو بہت پہلے بہت اچھی شرائط پہ ہو جاتا. پھر یو اے والے انکار نہیں کرتے پاکستان کو تیل دینے سے. سعودی عرب ضرور کچھ نہ کچھ کرتا. تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ صورتحال ملکی معیشت کو نیچے کی طرف لے کے جا رہی ہے. بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے، اس سے تجارت بحال نہیں ہوتی، افغانستان سے نہیں ہوتی، تو وہ سارا معاملہ ہماری معیشت پہ پڑتا ہے. ہمارے لوگوں کو محض خلاؤں میں رکھا جاتا ہے، حقیقت سے دور اور حقائق سے دور رکھا جاتا ہے کہ ہر صورت میں انہیں کی کامیابی ہے. تو یہ ساری باتیں میں حکومت کچھ نہیں دے سکتی.
مگر ڈاکٹر توصیف یہ بتائیے، کتنے اعلان کرے یہ بتائیے کہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان سے کس طرح سے مختلف ہیں یہ پالیسیز؟
دیکھیے ماضی کی حکومتوں کے ساتھ ایک آسانی یہ تھی کہ زرداری صاحب کی حکومت کی بھی اور میاں نواز شریف کی حکومت کی، کہ ان کے امریکہ سے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے بھارت سے اچھے تعلقات کیے تھے، ان کے یو اے ای سعودی عرب سے اس کے اثرات پڑے تھے، ظاہر ان سارے الائیڈ ممالک سے، ان سب نے مختلف اوقات میں پاکستان کی مدد کی تھی، اس سے بہت زیادہ پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا تھا، ورنہ اس طرح عالمی پابندیاں لگی تھی جو اب لگ گئی ہیں بینکنگ سیکٹر پہ، باقی چیزوں پہ. اب اس حد تک صورتحال ہے کہ ایک عام آدمی $100 کھلی مارکیٹ سے نہیں خرید سکتا جب تک وہ ڈاکومنٹیشن نہ کرے. تو یہ عام آدمی کے لیے قانونی طور پہ تو صحیح ہے، مگر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. تو وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی، اور ایک مشکل ترین انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اور جس سے مزید مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یہ یقیناً سیاسی بحران آئے گا، اور یہ شروع ہو گیا ہے. اب اس کے اثرات کس طرح ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی تحریکیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے. یہ بالکل ایک سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ ہے، مگر اس کے باوجود ایک دباؤ بڑھے گا، اور یہ بالکل ایسے ہی دباؤ ہوگا جیسے 83 میں MRD کی موومنٹ کے نتیجے میں تھا. MRD کی موومنٹ بظاہر ناکام ہوئی تھی، مگر الٹیمیٹ جنرل ضیاء الحق کو الیکشن کرانے پڑے تھے. تو یہ صورتحال اس حکومت کے لیے بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی.
اچھا،
اور کوئی نہ کوئی سیاسی تحریک نئی شکل اختیار کریں گے.
سلمان عابد صاحب، ابھی حال میں ہی کوئی ایک گیلپ پول بھی آیا ہے، اس کے مطابق حکومت کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے؟
دیکھیے تو ابھی گیلپ نے سروے کا بھی ہے، اس میں انہوں نے دو باتوں کی نشاندہی کی ہے. ایک، انہوں نے عمران خان کو انڈیویجلی 56% کے قریب نمبر دیے ہیں کہ وہ سب سے پاپولر ہیں اس وقت بھی اپنی تمام تر حکومت کے اندر جو مسائل ہیں اس کے باوجود. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے، البتہ حکومت کے اندر کہا ہے کہ گرے ایریاز ہیں اور وہاں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سب سے زیادہ کریٹیکلی عثمان بزدار کو تنقید کی جا رہی تھی، عثمان بزدار 37 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے پہلے چیف منسٹر ہیں جن کی پرفارمنس کو بہت اچھا دیکھا جا رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کتنا پرفارم کر رہے ہیں کتنا پرفارم نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں اس بات پر بھی ڈیفیسٹ بہت پایا جاتا ہے کہ عمران خان کا متبادل کون ہے، کیونکہ لوگوں نے نواز شریف کو بھی دیکھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا ہوا ہے. اس لیے لوگوں کے پاس متبادل جب نہیں ہوگا تو وہ پھر عمران خان کی طرف ہی زیادہ ڈیپینڈنسی ان کی نظر آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ایج حاصل ہے ان کو ایک بہت کمزور قسم کی اپوزیشن ملی ہے جو پہلے سے ڈیوائڈ ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ شہباز شریف کا نیریٹو اور نواز شریف کے نیریٹو میں زمین آسمان کا فرق ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ دھمکی بھی دیتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اسٹریٹجی بھی اپناتے ہیں, تانے بانے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت خود اپوزیشن کنفیوزڈ ہے کہ کیا وہ تحریک چلائے, کیا وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے کی طرف بڑھے, تو اس اور جو کہ نہیں ہو پا رہے ان کے, جس کی وجہ سے وہ پھر ایک پریشر تو بلڈ کرتے ہیں تحریک چلانے کا. لیکن میں کنفیوز ہوں کہ تحریک چلانے کے لیے تینوں جماعتیں کیا ایک پلیٹ فارم سے مشترکہ تحریک چلا سکیں گی, اس میں مجھے لگتا نہیں ہے. عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے, بطور عمران خان تو پاپولر ہیں, البتہ ان کی حکومت کے بارے میں جیسے میں نے کہا کئی سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی معاشی صلاحیتوں کے حوالے سے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے چند روز ہیں, خاص طور پر رمضان کے بعد عید کے بعد کا کوئی پیریڈ آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ جس میں کوئی سیاسی ہلچل نظر آئے آپ کو؟
جی ایک ہلچل جو ہے عید کے بعد, عید سے پہلے تو کچھ نہیں ہے لیکن عید کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ابھی کہا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے عید کے بعد تحریک چلانے کی, کیا واقعی وہ اس میں سیریس بھی ہیں, کچھ سنجیدہ ایفرٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ سنجیدہ انیشیٹو لیتے ہیں تو کتنا رسپانس ان کو ملتا ہے. اور پھر یہ جو احتساب کی گفتگو چل رہی ہے پاکستان کے اندر, اس میں کہیں زرداری صاحب تو نہیں پھنستے, باقی لوگ تو نہیں آتے, تو یہ دونوں چیزیں پیرلل چلیں گی. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بڑی تحریک چلنے کے امکانات بہت کم ہے سیاسی دانوں کی جانب سے.
بہت شکریہ آپ صاحبان کا, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا آپ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سن کورٹ ادکیشن کے مجرمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. ان مجرمان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اپنی سزاؤں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اس میں سزائے موت پانے والے پانچ ملزمان نے اپنی سزا کے خلاف اپیلیں دائر کی تھیں. عدالت نے مسیحی جوڑے کو زندہ جلانے والے تین ملزمان کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں, جبکہ دو کی اپیلیں منظور کر لی ہیں اور انہیں بری کرنے کا حکم سنایا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں لاہور سے پیٹر جیکب جو کہ چیئرپرسن ہیں پیپلز کمیشن فار مائنورٹیز کے. پیٹر جیکب صاحب یہ بتائیے کہ اس کورٹ کے فیصلے کا آپ کس طرح سے جائزہ لیں گے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی بہت شکریہ. یہ فیصلہ اس پہ افسوس تو ہوا ہوگا بہت سے لوگوں کو, لیکن شاید کچھ کو تعجب بالکل نہیں ہوا. افسوس اس لیے کہ یہ جو ہلاکتیں ہیں ہوئی, یہ مرڈر جو ہوا ہے زندہ جلانے کے طریقے سے, یہ کسی نے تو کیا ہے. اگر پانچ ملزمان میں سے دو کو بری کیا جاتا ہے اور اس میں گراؤنڈ یہ لی گئی ہے کہ ان کے نام بعد میں شامل کیے گئے, تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ انصاف کا بول بالا کب ہوگا, کب انصاف لیا جا. اور اسی طرح سے اگر باقی ملزمان باقی کانوکٹ ان کو بھی ریلیف مل جاتا ہے تو پھر کیا بات ہوگی. تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ یہ انسداد دہشت گردی کا قانون, جس کو آپ سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے, یہ مناسب نہیں ہے, انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب مقدمات, چاہے وہ مختار مائی کا کیس ہو یا اور دیگر کیس ہو, یہ دہشت گردوں کا کیس ہو, اس میں ہم جانتے ہیں کہ جتنے دہشت گردوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہوئی ان کو ریلیف مل گیا اور وہ سالوں یا جیل میں رہے یا بعد میں بری کر دیے گئے یا ان کے مقدمات توالت کا شکار ہو گئے, تو یہ قانون کیونکہ اس کا غلط اور ناجائز استعمال ہو رہا ہے. عام جرائم کے لیے اس قانون کا اور ان عدالتوں کا عام استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے, تو اس لحاظ سے ہمیں انصاف کا قتل پہلے بھی نظر آیا ہے اور اس وقت بھی نظر آ رہا ہے, اس لیے تعجب نہیں ہے.
پیٹر جیکب صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں, جیسا کہ ہم ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے, پولیٹیکلی خاصی چارج سچویشن ہے اس وقت ملک میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز کا کیا ریئیکشن ہوگا عام لوگوں پر اور خاص طور پر مائنورٹیز کے حوالے سے؟
دیکھیے, جب ہمارے یہاں مائنورٹیز کا جو ایشو ہے وہ پہلے سے ہی بہت بڑا کریٹیکل ایشو رہا ہے اور بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اور اس پہ پالیٹکس بھی بہت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب بھی مائنورٹیز کے ساتھ کچھ واقعات ہوتے ہیں تو ہم ان واقعات کے سماجی پس منظر کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی بجائے اس کو مذہبی پس منظر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں, اور اس میں پھر ہمیں مائنورٹیز کے بارے میں ہمارے یہاں جو ایک خاص گروہ ہے جس کے اندر تعصب پایا جاتا ہے اس کی بھی ریفلیکشن ہمیں خاص طور پہ نظر آتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے. اس لیے مائنورٹیز کے اندر ایک عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ بالکل ان کے اندر غالب لگتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. بعض معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کہیں ابھار کی چیزیں پیش کی جاتی ہوں, لیکن بہت سے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے مائنورٹیز کے ساتھ ایک ڈسکریمنیشن کا پہلو تو پہلے سے موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی بہت ہوتی ہیں. آپ نے ممتاز قادری کا واقعہ دیکھا, آپ نے اور بہت سے معاملات دیکھے جہاں کہیں بھی مذہبی معاملات کے اندر کوئی چیز اٹھتی ہے تو فوری طور پر اس پر سیاسی جماعتیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ نے سلمان تاثیر کے معاملے میں دیکھا کہ جو واقعہ ہوا کس انداز کی شدت پسندی ہم نے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر دیکھنے کو نظر آئی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اگر وہ یہ مان بھی لیں کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو وہ پولیٹیکلی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اپنے آپ کو ایک محفوظ راستہ بنا کر جو ہے سمجھوتے کی سیاست کو دیکھتی ہیں. ہماری جوڈیشری کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن فیصلہ کرتے وقت ان کے اوپر بھی ایک بڑا جسے کہتے ہیں دباؤ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کے حصہ کو فیصلہ دیا تو اس کا عوامی رد عمل یا سیاسی رد عمل بڑا سخت ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مسئلہ صرف عدالتوں کا نہیں ہے, آپ کا اوور آل سسٹم جو سوسائٹی کا ہے اس میں یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے احساس معاملات پہ رائے اپنی رائے دیں گے تو کہیں اس کا نقصان ہمیں اٹھانا نہ پڑے.
اچھا یہ بتائیے, بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کے وقت کا. پیٹر جیکب صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ماضی کی حکومتیں بھی اور یہ موجودہ حکومت بھی جو اقدامات تو ان حکومتوں کی جانب سے یا یہ حکومت کر رہی ہے مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
یہ حکومت کو رافی صاحب نہیں ہے اور اس سے جو اقدامات کرنے اس کا بھی واضح علم نہیں ہے, اور جو اس کے نتائج آئیں گے وہ بھی مستقبل میں دیکھنے کی بات ہے. لیکن یقیناً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومتیں خاص طور پر ایک مخالف حکومت جو پایا جاتا ہے اور احتجاج کرنے کا اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے جو رد عمل ہوتا ہے اس سے حکومتیں گھبراتی ہیں. اب اور اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پالیسی کے معاملات چاہے وہ تعلیمی اصلاحات ہوں چاہے وہ نئے ادارے بنانے کے معاملات ہوں, جیسے مائنورٹی پہ کمیشن بننا طویل مدت سے انتظار ہے اس کا اور وہ اس پہ پروگریس باقی ہے وہ نہیں ہو پاتی, اور دیگر معاملات ہیں قانون کا تحفظ ہے اور یا تعلیمی استعداد کی بات ہو, یہاں پر شرح لٹریسی کم ہے, یہاں پر مائنورٹیز کے اندر جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ زیادہ ہے ایوریج کی بنیاد پہ, اور تعلیم کم ہے. تو یہ سارے معاملات جو دیکھنے کے ہیں وہ ابھی حل طلب ہیں اور اس پہ انیشیٹو آنے کا انتظار ہے.
جو اقدامات اب تک کیے گئے ہیں ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
اگر اسی پہ دیکھ لیجیے تو ہم ایک پوری تسلسل کے ساتھ بہت سے کیس ہیں. جوزف کالونی پہ جو اٹیک ہوا اس کے ملزمان نہ پکڑے گئے نہ ان کو سزا ہوئی, گوجرا میں جو انسیڈنٹ ہوا 2009 میں یہ تسلسل کے ساتھ, اس سے پہلے 2005 میں سانگلہ ہل میں ہوا, شانتی نگر میں آپ کو پتا ہے کہ 1997 میں کیس ہوا, تب یعنی یہ پچھلے 30-35 سال میں بہت سے واقعات ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ہوا. اسی لیے یہ شمع اور شہزاد کا کیس یہ میں کہوں گا کہ افسوس ضرور لوگوں کو ہوا ہوگا, مایوسی ہوئی ہوگی, لیکن شاید تعجب نہیں ہوا ہوگا.
اچھا آپ کی ظاہر ہے کہ حکومت سے بھی ملاقاتیں, حکومت کے ذمہ داروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ سنسیئرلی ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور مائنورٹیز اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھتی ہیں اس ملک میں؟
یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کہیں کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے اور وہ اقدامات کرنا چاہتی ہے, اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ مشکلات ہماری بہت زیادہ ہیں جیسے سلمان عابد صاحب نے کہا, لیکن ان کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا. دیکھیے ایک واقعہ جو ہے تحقیقی اعتبار سے ایک مقدمہ اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے اور میرٹ کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت اگر نارمل جرائم کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر وہ معیارات پورے نہیں ہو سکیں گے اور وہ سزا خوز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بہت سے مقدمات تو ایسے ہیں جہاں پہ ذمہ داری کا تعین نہیں ہو پاتا اور وہ مقدمات عدالت تک نہیں پہنچتے. تو اس لحاظ سے بہت سا کام کرنا ہے ہمیں. مایوس میں تو ذاتی طور پر نہیں ہوں, لیکن یہ دلعموم مایوسی کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں میں ضرور اس کیس کے حوالے سے ہوئی ہوگی.
آپ کا یہ کمیشن جو ہے, یہ آپ کا جو کمیشن ہے یہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے؟
یہ جو کمیشن ہم نے پیپلز کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بنایا ہے وہ اس انتظار کے بعد کہ حکومت قائم نہیں کر سکی, نہ کوئی قانون سازی اس زمین میں ہوئی ہے, اس وجہ سے ہم نے یہ ایک کمیشن بنایا ہے, عوامی کمیشن, جو یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے ہے اور لیجسلیشن پروپوز کرنے کے لیے کہ کیا کیا ہونا چاہیے. ہم وہ چیزیں کام کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری کمیشن کرے. اور اس کو اس میں ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹنگ یہ بھی کیا ہے کہ یہ مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف مائنورٹیز ہوں. میجورٹی کمیونٹی کے بھی وہ لوگ جو اقلیتوں کے حقوق کا ادراک رکھتے ہیں, اس پہ کوئی تجربہ رکھتے ہیں, وہ اس میں شامل ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک مضبوط کمیشن ہو, خود مختار ہو اور غیر جانبدار کمیشن ہو.
بہت شکریہ پیٹر جیکب آپ کے وقت کا. سامعین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے حوالے سے اور امیگریشن کے جو نئے قوانین آ رہے ہیں اس کے بارے میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب ہیں, شکاگو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور مارکیٹنگ اور مالیات ان کا شعبہ ہے. تو ہم گفتگو کریں گے پاک امریکہ اور چین کے درمیان جو اس وقت تو تجارتی صورتحال ہے, جس کو تجارتی جنگ کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ جو اس وقت حالات گزر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو زیادہ ہوگا؟
دیکھیں, اس میں دونوں طرف کا اگر ہم دیکھیں تو نقصان ہے, کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے آج کل کے دور میں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اکیلا ایک کنٹری اس سے افیکٹڈ ہوگا, لیکن امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ امریکہ میں جو امپورٹس ہیں, انفیکٹ اوور آل امریکن امپورٹس تقریباً زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو امریکن ایکسپورٹس. اور خاص طور پہ جب ہم چائنا کے ساتھ جاتے ہیں تو چائنا کے ساتھ تو تقریباً کوئی ہے 420 بلین ڈالرز کے قریب ان کا ڈیفیسٹ ہے چائنا کے ساتھ,
امپورٹ اور ایکسپورٹ میں.
جی, ایکسپورٹ امپورٹ میں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ چائنیز پروڈکٹ امریکہ میں زیادہ امپورٹ ہوتی ہیں اور یہاں سے کم جاتی ہیں. تو امریکہ اگر کوئی بھی ریسٹرکشن لگاتا ہے تو اس میں انیشیلی نقصان چائنا کا زیادہ ہے بہ نسبت امریکہ کے. امریکہ کی ایک چیز کو جو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو پبلک کی جو انٹرنل اکانومی ہے, خاص طور پہ اس میں کہ فوڈ پروسیسنگ ہے اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کی بیسک نیسیسٹیز کے آئٹمس ہیں جس میں کہ گیس, الیکٹریسٹی اور یہ تمام چیزیں جو کہ انسان یوز کرتا ہے ایوری ڈے, واٹر بل سے لے کے, وہ سب کے سب ان کی ہوم گرون ہے. ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ امریکن جو سپر مارکیٹس میں ہم فوڈ پروڈکٹس دیکھتے ہیں
جی,
یا جو بیسک ہیومن سروسز ہیں, تو اس میں امریکن پبلک کے اوپر جو افیکٹ پڑے گا وہ صرف اتنا پڑے گا کہ جب وہ چائنیز, جیسے فرض کریں اگر وہ میڈ ان چائنا لیپ ٹاپ بائی کرتے ہیں, الیکٹرانک بائی کرتے ہیں, تو ان کی یہ بائنگ ایوری ڈے کی نہیں ہوتی ہے, یہ بائنگ ونس اور ٹوائس ان ٹو ایئرس کی بائنگ ہوتی ہے. اس طریقے سے آٹو موبائلس کے اوپر پڑے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو کہ پچھلے 10 سال میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو چائنا میں جو کاسٹ آف لیبر ہے وہ انکریز کر گئی ہے, ایک تو یہ چیز ہوئی ہے. دوسرا جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے سپلائر جو ہیں وہ چائنا کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اگر ہم صرف ٹیکسٹائلز کو لیں تو ٹیکسٹائل میں آج آپ دیکھیں تو ایون ویتنام تک سے ٹیکسٹائل پروڈکٹ بن کے امریکہ میں آتی ہیں, بنگلہ دیش سے آتی ہیں, میکسیکو سے آنی شروع ہو گئی ہیں. سینٹرل امریکہ کا ایک بہت بڑا رول ہو گیا. اور اسی ایٹ دا سیم ٹائم امریکن آٹو انڈسٹری نے خاص طور پہ یہ کیا ہے کہ امریکن آٹو انڈسٹری آج بھی ڈیپینڈنٹ ہے 80% کمپوننٹس جو ان کے یہ فارن کنٹریز سے مینوفیکچر ہو کے آتے ہیں. تو ان کمپوننٹس کی مینوفیکچرنگ جو کہ فارن کنٹریز میں ہوتی ہے اس میں وہ صرف چائنا اکیلا رول پلے نہیں کر رہا ہے, وہ اسکیٹرڈ ہیں, وہ 27 ڈفرنٹ کنٹریز ہیں جہاں سے کہ وہ چیزیں امریکہ کے اندر امپورٹ ہوتی ہیں اور پھر جی ایم, فورڈ, کرائسلر ان آٹو موبائل میں لگتی ہیں. بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ جو کاریں جیسے مرسیڈیز امریکہ میں بنتی ہے, ٹویوٹا امریکہ میں بنتی ہے, ان کاروں کے بھی کمپوننٹس باہر سے ہی آتے ہیں اور پھر وہ واپس جا کے سم ٹائمز ایون ساؤتھ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں وہ کاریں بھی بکتی ہیں. تو امریکن اکانومی پہ اگر ہم اس کا یہ دیکھیں کہ اس ٹریڈ وار کا ایک کامن آدمی پہ امپیکٹ ہوگا تو کامن آدمی پہ امپیکٹ نہیں ہوگا. یس, اس کا امپیکٹ کہاں پر ہوگا؟ اس کا امپیکٹ ہوگا کارپوریٹ امریکہ کے پروفٹس کے اوپر, کہ ان کی جو پروفٹ کی جو ریشو ہے وہ افیکٹڈ ہوگی. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی تقریباً کوئی 20 ٹریلین پلس کی اکانومی ہے, 20 ٹریلین پلس کی اکانومی, 400 بلین ڈالرز کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا بڑا ڈینٹ ان کی اکانومی میں نہیں ڈالے گا.
اچھا,
البتہ ہاں
یہ بتائیے مجھے کہ جو صدر ٹرمپ صاحب کا سلوگن تھا, اپنا انتخابی جو نعرہ تھا ان کا امریکہ فرسٹ, اس کے مطابق کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صورتحال جو بن رہی ہے اس وقت, اس کا تعلق 2020 میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات سے بھی ہے؟
بالکل, یہ بات صحیح ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ پالیسیز ایسی بنائی ہیں جو کہ بزنس سیکٹر میں اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت فیوریبل پالیسیز رہی ہیں. جیسے کہ ان کی پالیسی تھی کہ انہوں نے بہت ساری ریسٹرکشن لگا دی ہیں بہت ساری چیزوں پر, کہ ان کی 75% ان کے کمپوننٹس ہیں وہ صرف یو ایس اے میں ہی مینوفیکچر ہوں گے. سو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ امریکہ کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری یہاں پہ بوم کرے گی, جہاں پر کہ وہ کمپوننٹس جو کہ پہلے جیسے کمپنیاں لے گئی تھیں اٹھا کے یہاں سے, انڈسٹری فورڈ موٹر جیسے لے گئی تھی اپنے بہت سارے مینوفیکچرنگ پلانٹس, کمپوننٹس کے مینوفیکچرنگ, پلاسٹک کمپوننٹس کے مینوفیکچرنگ ساؤتھ امریکہ میں, تو وہ لوگ یہاں پہ واپس آ جائیں گے. اس سے یہ ضرور ہوا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آٹو موبائل کی پرائسز کے اندر 20-30% کا امپیکٹ پڑے گا. لیکن اگین بات وہیں آ کے بیٹھتی ہے کہ یہ اتنی ہائی لیول آف تھنکنگ کی بائنگ ہوتی ہے جو کہ انسان ڈے ٹو ڈے نہیں کرتا ہے. کار اگر آپ ریپلیس کرتے بھی ہیں تو 3-4 ایئر 5 ایئرس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر اگر آپ کو 20-15% کا اگر آپ کو ایڈیشنل اگر اس میں پرائس میں ڈفرینس آتا ہے تو وہ ایک انسگنیفیکینٹ ڈفرینس کنسیڈر ہوتا ہے فرام دا اکنامک پوائنٹ آف ویو, بنسبت ان چیزوں کے جو کہ ہم ایوری ڈے کی ہماری نیسیسٹیز ہیں یوز کی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جہاں تک تعلق ہے امریکہ کی الیکشن کمپین کا, اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیس جو ہے وہ افیکٹڈ نہیں ہوا ہے بالکل بھی, وہ بیس ایز اٹ از وہاں پہ قائم ہے. دوسری طرف سے یہ ضرور ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر اب آہستہ آہستہ مینوفیکچرنگ جابس جو ہیں ان کی اوپننگ جو ہے وہ اب ہونے لگی ہے, اور یہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو سائن ہے کہ امریکن اکانومی خود بھی اب مینوفیکچرنگ کی طرف جا رہی ہے, جو انہوں نے ریئلائز کیا ہے آفٹر 30-40 ایئرز کہ مینوفیکچرنگ از دا اونلی موسٹ پروفیٹیبل بزنس ان دا ورلڈ.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے کہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو امیگریشن سے متعلق ان کی پالیسی ہے اس کے بارے میں اعلان کرنے والے ہیں آفٹر نون میں, لیکن اس سے پہلے ایک بریفنگ میں رپورٹرس کے لیے ایک اعلی عہدیدار نے وائٹ ہاؤس کو یہ کہا تھا کہ جو اب نئی پالیسی آئے گی یہ فیملی ٹائز اور ہیومنٹیرین نیڈس کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ یہ زیادہ تر کمپیٹیٹیونیس کے ایشو کے اوپر ہوگی. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
دیکھیے, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ امریکن اکانومی کے اوپر ایکچولی اگر ہم اس کو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اس کے دو پہلو ہیں دیکھنے کے. ایک پہلو ہے ہیومینیٹیرین پہلو ہے. ہیومینیٹیرین پہلو سے تو ہم چلیں کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ از دا لینڈ آف امیگرینٹ اور امریکہ ایک ایسی ماں ہے جس کی گود کے دنیا کے ہر انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے, اور یہ ہوا بھی ہے یہاں پہ.
اچھا,
کہ دنیا کے بے شمار امیگرینٹس یہاں پر آئے ہیں. لیکن اگر ہم ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں پھر ہمیں ایک چیز نظر آئے گی, اور وہ یہ نظر آئے گی کہ بہت سارے جو لیگل امیگرینٹس ہیں وہ امریکن اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا ایک برڈن ہے, جس میں کہ خاص طور پہ دو سروسز ایسی ہیں جہاں پر کہ امریکن.
میں ذرا سا آپ کو یہاں روکوں گا. میرے ساتھ اس وقت ایک امیگریشن لائر ہیں وہ ٹرین میں ہیں سلیم رضوی صاحب. میں ذرا ان سے ایک منٹ بات کر لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. سلیم رضوی صاحب, یہ جو آج جو ایکسپیکٹڈ ہیں امیگریشن سے متعلق قوانین کا جو اعلان ہونے والا ہے ان کی پالیسی کا, جس میں خاص طور پر فیملی ٹائز اور ہیومینٹیرین نیڈس پہ بیس نہیں ہوگی پالیسی بلکہ کمپیٹیٹیونیس کے اوپر ہوگی, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نتائج نکلیں گے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ قومی مفاد میں پالیسی نہیں ہے, کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کے مطابق امیگرینٹس جو ہیں وہ اس ملک کا حصہ رہے ہیں اور حصہ رہیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے چند لمحے پہلے چھوٹا سا ٹکڑا ایک صاحب کی گفتگو کا سنا ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ان لافل ریزیڈنٹ ہیں وہ اس اکانومی پر بوجھ رہے ہیں. اگر آپ ہسٹری میں دیکھ لیجئے کہ جتنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان لافل امیگرنٹس کی ہے, وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ٹیکس پے کرتے ہیں, اور جس وقت سوشل سیکیورٹی کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت انہیں سوشل سیکیورٹی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ملتی. لیکن انہیں جنرل, وہ تو ایک اسپیسیفک پوائنٹ تھا, جنرلی اسپیکنگ یہ قومی مفاد میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک پارٹیزن سوچ کے تحت پالیسی بنائی گئی ہے. اور اس میں جو امیگریشن سسٹم, دیکھیے اس وقت امیگریشن سسٹم جو ہے کمپلیٹلی بروکن سسٹم ہے. اس امیگریشن سسٹم کو, اس کو فکس کرنے کے لیے آپ ان 12 ملین لوگوں کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جن کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس یہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ اتنی بڑی زخم کے اوپر ایک چھوٹا سا مرہم لگانے کی کوشش کریں گے تو اسے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں ضرورت ہے کمپریہنسو امیگریشن لا ریفارم کی, کہ جس میں نہ صرف اسکلڈ ورکر پروفیشنلز اور فیملی بیس کیسز آئیں, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ سولوشن تلاش کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم جو ان لافل اسٹیٹس میں لوگ موجود ہیں ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ سلیم رضوی صاحب. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, میرے پاس ڈیڑھ منٹ ہے, مجھے یہ بتائیے کیا یہ بھی 2020 کے الیکشن کا حصہ ہے؟
جی ہاں, یہ امیگریشن جو ہے یہ 2020 کے الیکشن کا حصہ ہے, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکن بیس ہے خاص طور پہ وہ بالکل اس میں جو ہے نا, وہ ان کا ان ویورنگ سپورٹ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے جیسے مسلم اینٹائی مسلم کارڈ یوز کیا تھا, اب ان کے لیے ایک امیگریشن کا ایک ایسا کارڈ ہے خاص طور پہ وال کا اور ساؤتھ امریکہ کا, کہ جو جس کو کہ وہ ڈیفینیٹلی یوز کریں گے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بینیفٹ بھی ہوگا.
اچھا, مطلب یہ کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ اور امیگریشن, یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن کی بنا پر وہ 2020 کے الیکشن کے اوپر اپنی کیمپین چلائیں گے.
بالکل, وہ اس کے اوپر چلائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ یہاں پر پروو ہو جائے گی وہ یہی ہے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ میں بیسک ہیومن نیڈس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا چائنا کی ٹریڈ سے اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ساری ہوم گرون پروڈکٹس ہیں ان رسپیکٹو کے, جو آٹو موبائل اور کلوتھنگ جو ہم بائی کرتے ہیں ونس ان اے وائل, یہ دو چیزوں کا صرف امپیکٹ ہوگا, اس کے علاوہ باقی اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. اور اس کا ڈیفینیٹلی جہاں مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ امریکہ میں گرو ہوا ہے اور آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے, اور یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2020 کی الیکشن کمپین میں ڈیموکریٹس کو جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا فیس کرنا.
تو ڈیموکریٹس پاس تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس کی؟
اس کی ریمیڈی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس, ٹو بی ویری آنےسٹ, امیگریشن پالیسی بھی ان کی جو ہے وہ ان ریئلسٹک امیگریشن پالیسی ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ ایک گروپ آف لوگوں کا لے جائیں 8-10 ہزار لوگوں کا اور کہیں جی ہم آ گئے, انریسپیکٹو کہ جہاں پر نہیں ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پر کوئی وار نہ ہو, کوئی ایتھنک کلنزنگ نہ ہو, جہاں پر صرف اکنامک ریفیوجیز ہوں, تو یہ موومنٹ جو ہے اسی کو انہوں نے چیلنج کیا, ادروائز تو میرا خیال ہے. اور کوئی
بہت شکریہ ظفر بخاری صاحب اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے اسور امام. اب اپنے میزبان قمر عباس چاپکی کو آئندہ پروگرام تک بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
آسٹریلیا میں عام انتخابات اور انتخابی مہم کے اہم موضوعات، فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آسٹریلیا میں آئندہ سنیچر کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران معیشت کا نظام بنیادی مرکز کا حامل تھا۔ اگرچہ معیشت 1990 کے عشرے سے کساد بازاری کا شکار نہیں رہی ہے، تاہم معیشت میں سست روی کا رجحان دیکھا جاتا رہا ہے۔ ووٹروں کے لیے ماحولیات کا معاملہ بھی تشویش کا باعث رہا۔ یونائیٹڈ آسٹریلیا پارٹی نے الیکشن کے موقع پر جو انتخابی اشتہارات تیار کیے ہیں، ان میں سے ایک میں کہا گیا ہے،
The best welfare is a job. The best security is a home. The best life is a family. The best country is Australia. Love Australia and put Australia first.
سب سے اچھا رفاہی عمل یہ ہے کہ روزگار مہیا کیا جائے۔ سب سے بہترین سلامتی گھر ہے۔ سب سے اچھی زندگی ایک خاندان ہے۔ بہترین ملک آسٹریلیا ہے۔ اس مرتبہ انتخابی مہم کے دوران جتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیے گئے تھے۔ بہت سی چھوٹی پارٹیاں بھی میدان میں رہی ہیں جن کے پاس کافی پیسے ہیں، اور جن میں سے ایک کے پیچھے کانکنی کی صنعت سے منسلک ایک ارب پتی ہیں۔ ان چھوٹی پارٹیوں کا مقابلہ اعتدال پسند لبرل نیشنل اتحاد اور لیبر اپوزیشن سے ہے۔ تجزیہ کار اسٹیورٹ جیکسن جو سڈنی یونیورسٹی سے منسلک ہیں کہتے ہیں،
We are seeing expensive elections. We've been seeing them for some time. I actually think
ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ الیکشن میں بہت پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے دوران آپ یہ دیکھیں گے کہ اخراجات خاصے اوپر چلے گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر بے انتہا اشتہارات دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لبرل پارٹی کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ووٹروں سے کہا ہے کہ ان کی حکومت معیشت کا نظام جس طرح چلا رہی ہے، اس پر اعتماد کریں، جس کی بنیاد سادہ سے فلسفے پر ہے۔ اس کی وضاحت انہوں نے کچھ یوں کی۔
My family story is not uncommon in our country. Australians quietly going about their lives.
ہمارے ملک میں ہمارے خاندان کی کہانی ایک عام کہانی ہے۔ آسٹریلوی پرسکون انداز میں سادہ، شائستہ اور سچی امنگوں کے ساتھ زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، نوکری حاصل کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور سخت محنت سے کام لیتے ہیں۔ اور اپوزیشن لیبر لیڈر بل شارٹن معیشت کے شعبے میں توجہ ٹیکس کی بڑی اصلاحات پر دیتے ہیں۔
We've said that we want multinationals to pay their fair share.
ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا منصفانہ حصہ ادا کریں۔ میں نے کل ہی ایک نئی اسکیم کا اعلان کیا جس کے تحت بعض ملٹی نیشنل کمپنیوں کو، جو آسٹریلیا کے ٹیکس نظام کو ناکارہ سمجھتی ہیں، روکا جا سکے گا۔ آسٹریلیا کے بہت سے لوگوں کے لیے اس الیکشن میں ماحولیات کا معاملہ ان کی سب سے اول تشویش ہے۔ ان میں سے ایک کوئنس لینڈ میں کارمائیکل کان ہے، جسے ایک بھارتی کمپنی اڈانی کا چلانے کا پروگرام ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ دنیا میں کوئلے کی سب سے بڑی کانوں میں سے ایک ہوگی۔
You have to stop driving climate change. Take actions now out of the very range. Stop petrol cars.
ووٹر کا کہنا ہے کہ اس بھارتی منصوبے کو رد کر دینا چاہیے۔
اڈانی از جسٹ نو نو
اڈانی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کا کام شروع ہو گیا تو گویا پورا گلیلی بیسن لپیٹ میں آ جائے گا، اور یہ آسٹریلیا اور دنیا کے لیے ایک تباہی ہوگی۔ یہ الفاظ تھے ایک ووٹر کے۔ آسٹریلیا میں موسمیات سے متعلق کونسل نے، جو ایک غیر جانبدار تنظیم ہے، انتباہ کیا ہے کہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو آئندہ 80 برسوں کے دوران عالمی حدت میں اضافے کی وجہ سے قومی معیشت سے 2.5 خرب ڈالر کا صفایا ہو جائے گا۔ کونسل کی چیف ایگزیکٹو ایمنڈا میکنزی کا کہنا ہے کہ صورتحال پہلے ہی تشویش کا باعث ہے۔
رپورٹ
سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اگر اقدام نہ کیے گئے تو اس کی صحیح معنوں میں قیمت چکانی پڑے گی۔ گزشتہ 4 سال میں آسٹریلیا میں آلودگی بڑھتی رہی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی صورتحال پر کارروائی میں ناکامی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور ہم نے رپورٹ میں اسی پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایمنڈا میکنزی کے۔ آسٹریلیا کے عام انتخابات میں 1.6 کروڑ لوگ ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ووٹرز سیاسی استحکام کے متمنی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں پارٹیوں کے درمیان رسا کشی ختم ہو، جہاں 10 سال سے بھی زیادہ عرصے میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی میعاد پوری نہیں کر سکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔